طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میں اپنا سارا وقت، یعنی سارا وقت کون سا، دیگر ورد و وظائف چھوڑ کر اپنا سارا وقت درود خانی میں صرف کروں گا، یعنی خرچ کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. نمازیں وغیرہ وہ اپنی جگہ پر فرض، پھر آرام بھی ایک بنیادی ضرورت ہے انسان کی، حقوق العباد کے معاملات بھی ہیں. نہ ورد و وظائف کی جگہ ایک ہی وظیفہ، درود شریف پڑھوں گا. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری انہیں بشارت دی کہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام غزالی بھٹ ہے، میں ایم پی ہوں 138 لاہور سے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو پرچم نیلان پاک کے لگائے جاتے ہیں، وہ پرچم کبھی گر بھی جاتے ہیں، جو پوسٹر چھپائے ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں، ان کی قدر کرنا اور ان کو کس طرح سنبھال کے رکھنا، اس کے بارے میں مجھے جواب چاہیے.
ماشاء اللہ، یعنی ادب کا ذہن ہے ان کا، ہے نا. تو عرض یہ کہ پرچم میں کچھ لکھنا، مقدس عبارات، کلمہ شریف، نالے پاک کا نقش بنانا، گنبد خضرا بنانا ہے تو جائز، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. البتہ اب اس مدنی پرچم کا احترام بڑھ گیا، اسی طرح اشتہار اگر کسی نے اپنی دیوار پر لگایا یا دیوار کے اصل مالک سے اجازت لے کر، اصل مالک سے اجازت لے کر لگایا تو یہ بھی جائز، لیکن اب اس کا بھی احترام باقی ہے. تو اب غفلت کا دور دورہ ہے. اب پرچم لگانے والے لگا تو لیتے ہیں جوش میں آ کر، مگر پھر یہ بس وہ اس کو اتارتے نہیں ہیں، یہ لہراتا رہتا ہے لہراتا رہتا ہے، آخر کار یہ شہید ہو جاتا ہے. اس کے چیرے چیرے جو ہیں یہ، یا بعض اوقات ہوا چلتی ہے تو پورا کا پورا زمین پر تشریف لے آتا ہے. اسی طرح اشتہار، اشتہار تو اور بھی مطلب، میں تو صحیح بات ہے کہ دیوار پر اشتہار لگانے کا حمایت میں ہی نہیں ہوں، اور منع ہی کرتا ہوں، ناجائز نہیں کہتا لیکن میں منع کرتا ہوں. یا مجھے پتا ہے غفلت کا دور ہے، حال کیا ہوتا ہے، اب اتنی نیچی جگہ اشتہار لگا دیں گے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کیا ہے، یہ کھینچ کے پھاڑ دیتے ہیں، اور اشتہار لگانا تو ان کو آتا نہیں ہے. اچھا پھر اس میں حقوق العباد بڑے تلف ہوتے ہیں، یہ عام لوگوں کی مطلب ہے کہ جو بھی بےچارے ہیں ان کی دیواروں پہ لگا دیتے ہیں اشتہار، اب چاہے وہ جلسے کا ہو یا دنیاوی کو ایڈورٹائزمنٹ کا ہو. ذرا یہ اس دیوار پر لگانا, اس کی دیوار کو تو ڈیمیج کیا. آپ بولو نہیں یہ تو اللہ اور رسول کا نام ہے, تو ٹھیک ہے اگر اتنی محبت ہے تو کوئی فریم اللہ اور رسول کے نام کی ان کے گھر والوں کو پہنچا دو نا, گھر میں لگائیں گے برکت ہوگی. باہر اشتہار پر لگانا یہ آپ کا مقصود گھر والوں کو برکت دینا یا اپنا اپنی تشہیر مراد ہے, آپ خود سمجھتے ہیں اس بات کو. تو یہ کہ جب تک یہ لگا رہا چلو پھر بھی اگر آپ کہیں کہ یہ بدنما تو نہیں ہوئی, چلو یہ ہم مان لیتے ہیں اللہ اور رسول کا نام ہے اس میں, یہ الفاظ میں نہیں کہتا. لیکن جب یہ نکلے گا تو یا تو اپنا گوند یا گم یا لہی اس کے اثر چھوڑے گا یا اس کا رنگ چونا لیتا آئے گا, کہیں سے اپنا اثر چھوڑے گا کہیں سے وہاں کا رنگ چونا لائے گا. اب یہ بندے کا حق تلف ہوا یا نہیں ہوا, اس کا دل دکھے گا, پریشان ہوگا وہ. آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اب لکھ رہے ہیں کہ ہمارے یعنی اشتہار لگانا منع ہے. اچھا کہیں دیواریں جو ہے نا وہ پتھریلی بنائی جا رہی ہیں, اس میں پتھر نستا کے دیوار پر اشتہار لگ ہی نہ سکے, کنکریالی دیواریں بنا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں سے بچنے کے لیے کہ آپ جا کے ورنہ اشتہار لگا دیتے ہیں. تو آئیے یہ بتائیے کہ آپ یہ جلسہ کر کے یا اجتماع ذکر و نعت کر کے محفل نعت کر کے یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں. تو اس لیے اشتہار لگا رہی ہے نا تو اس کے پلے کارڈ بنا لیں, پلے کارڈ یعنی گتوں پر اس کو چسپا کر لیں یا گتے چھپوا لیں, اور ڈوری میں اس کو کہیں کھمبوں وغیرہ میں ایسی جگہ لگائیں جہاں نہ یہ گرے نہ یہ کسی کی حق تلفی ہو, نہ کوئی قانونی جرم. یہ سائن بورڈ جن پر لاکھوں لاکھ روپے لوگ خرچ کرتے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے, یہ اس پہ بھی جا کے چشمہ کر دیتے ہیں, سائن بورڈ پہ بھی. کتنا بڑا جرم ہے یہ, اب سوچو تو صحیح, لاکھوں روپے جس نے خرچ کیا آپ کے اشتہار کے لیے نہیں کیا. تو ایسا نہ کریں, بلکہ یہ جو میں نے عرض کیا نا کھمبوں وغیرہ پر ایسی جگہ پر جہاں کسی کی حق تلف ہی نہ ہو, قانونی جرم بھی نہ ہو, وہاں آپ احترام سے اس طرح مضبوط لگا کر رہے ہیں کہ یہ تشریف نہ لے جائے. پھر جب آپ کا جو بھی تقریب ہے آپ کی جس کو آپ لوگ ایونٹ بولتے ہیں آج کل, تو یہ جب پورا ہو جائے نا تو اب اس اشتہار کو کھول لیں اور لے جائیں واپس, اور جو اب اس کا احترام کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ حل کریں. یہ وہاں اگر یہ تشریف فرما رہے گا نا پلے کارڈ تو پھر اس کا اندیشہ ہے کہ یہ ذرا شہید ہو جائے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار, اور زمین پر تشریف لانا اور پھر گندی نالیوں تک میں بہنا, اور بہت مطلب اس کے مسائل ہوتے ہیں.
بابا جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ گتے والا جو پلے کارڈ عام طور پہ اب لگائے جاتے ہیں ہمارے یہاں اس کی ترکیب ہوتی ہے تو وہ تو اتارنا آسان ہوتا ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دینی محافل کے اجتماعات کے بعض اوقات مدارس کے بہت پتلے کاغذ کا جو ہے وہ پورا جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے دعوت نامہ یا اس کی جو بھی صورت ہوتی ہے, اور وہ لہی وغیرہ سے لہی سے یا گوند سے جو ہے دیوار پر چپکا دیا جاتا ہے, اور آخر میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ اس طرح کے جو کاغذ کی چیزیں چپکائی جاتی ہیں وہ ریزا ریزا ہو کر جو ہے وہ چھٹ کر نیچے گرتی ہیں اور اس کی بے ادبی ہوتی ہے. تو اسی طرح کا ایک جزیہ فتاوی امجدیہ میں صدر الشریعہ کا بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے بھی اس طرح لگانے سے منع فرمایا ہے.
تو وہی میں نے کہا کہ جب لگانا بھی ہو تو صرف اپنی دیواروں ذاتی یا اصل مالک سے اجازت لے کر اس پہ لگائے, تو پھر بھی ممانعت باقی رہے گی کہ اس کی یہ پھر یہ ثابت اترتا نہیں ہے, یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور پھر وہ
بے ادبی ہی کو علت جو ہے وہ بیان کیا کہ بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے, چھوٹ کر گرتا ہے اور اس کی بے ادبی ہوتی ہے.
جی جی بے شک بے ادبی ہی ہوتی ہے ظاہر جب اس طرح, تو یہ احتیاط فرمائیں. اور پرچم کا بھی یہ کہ چاہے یہ نالے پاک والا پرچم ہو چاہے سادہ پرچم ہو, آخر مال کا ضائع کرنا یہ کیا ہے. تو اب 12 دن تک تو چلو عظمت مصطفیٰ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم دھومے مچا رہے ہیں, اور ہماری ترغیب ہوتی ہے کہ ربیع الاول شریف کا پورا مہینہ پرچم لہراتا رہے ماہ میلاد, تو یہ بھی اچھی نیت سے آپ نے لہرا لیا, اب اس کو اتار دیں. کیونکہ اب جشن ولادت کا وہ کانسیپٹ رہتا نہیں ہے, وہ لوگ بھول بھال جاتے ہیں, اب وہ جو پرچم لہرا رہا ہے اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, عام طور پہ اس دلچسپی کے ساتھ جو ان دنوں دیکھتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے پرچم اتار کے اس کو گڈی بنا کر تے کر کے حفاظت سے رکھ لیں, آئندہ سال کام آ سکتا ہے. ہم لوگ کرتے ہیں اس طرح, آئندہ سال کام آ جاتے ہیں. تو اب یہ چونکہ لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں, چندے کے, فنڈ کے, تو اس طرح آخرت میں حساب کیسے دیں گے؟ تو یہ ایک مہینے کے بعد اس طرح لوگوں کے چندے کا پیسہ جو آپ نے جشن ولادت کے لیے لیا ہے, تو یہ جشن ولادت کے دوران ہی استعمال ہوگا اور لگا لیں. اس کے بعد جبکہ اب وہ سیزن چلا گیا, یوں تو سارا سال جشن ولادت منا سکتے ہیں, لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں ہر سمجھدار سمجھتا ہوگا کہ وہ جو اس وقت دھوم دھام کا سیزن ہے نا, تو یہ اپنی جگہ پر ہے. اور جو اپنے یہ گلیوں میں سجاتے ہیں, اب چلو ہم نے یہ ذہن دیا کہ بھئی واپڈا سے ترکیب بنا کر بجلی کی پیمنٹ کر دیں. اب یہ اب 25ویں شریف, تو 25ویں شریف جیسے کہ اپنے طور پر کوئی گھر پہ لگائے نا بجلی, وہ اپنی بجلی سے, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. جشن ولادت کے نام پر چندہ لے کر 25ویں شریف کی سجاوٹ جائز نہیں ہوگی جب تک اس سے بات نہ کر لیا کہ ہم 25ویں شریف میں بھی سجاوٹ کریں گے اس سے, اور وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے, اچھا, اور نہ دے تو پھر جائز نہیں ہے. تو اب 25ویں شریف میں بھی سجاوٹیں ہوئی, دیکھی میں نے, اور پھر ڈیلی گلیوں میں بتیاں جل رہی ہیں ربیع الاول شریف سے پہلے ایڈوانس میں. تو یہ بھی جشن ولادت کا حصہ نہیں ہے. اگر اس نام پر چندہ لیا تھا ربیع الاول شریف کی سجاوٹ کے نام پر, تو یہ ناجائز ہوا. اور جو رقم اس طرح جنہوں نے استعمال کی, وہ سب جن سے لیے ان کو واپس دینی ہوگی, یا ان سے بات کر لی جائے اور وہ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں, تو جائز ہو جائے گا. لیکن اصل مالک جس نے دی ہے مشکل کام. اچھا, پھر یہ کہ 12ویں شریف کے بعد اب ہمارا عرف ہو گیا کہ 13ویں شب بھی رونقیں ہوتی ہیں, سجاوٹیں باقی رہتی ہیں. لیکن اگر ہم نے واپڈا میں 12 راتوں کی پیمنٹ کی ہے, تو اب 13ویں کی جو بجلی ہم نے صرف کی اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. 13ویں کا بھی کہاں ہے, کئی کئی دن تک بتیاں نہیں اتارتے, اور رات کے لیے اجازت لی ہوتی ہے. یہ رات کو مطلب کدکڑے لگانے کے بعد تھک جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں, اور دن کو آدھے دن تک یوں کہہ سکتا ہوں میں بتیاں جل رہی ہوتی ہیں. واپڈا کو اس کی پیمنٹ بھی نہیں کی. اول تو یہ کہ اس طرح کے لوگ تو ہوتے ہوں گے کنڈے شاہ, یہ جو خوف خدا والے لوگ جو ہے نا, وہ ایسے نہیں ہوں گے. وہ چوری کی بجلی سے وہ دن رات, وہ اب یہ بعضوں کا اس میں ہوتے ہیں, ہمارے خطے میں آتے ہیں داداگیر اور پیداگیر ٹائپ کے, جن سے پولیس بھی ڈرتی ہے کہ یار ان سے پنگا کہاں ڈالیں گے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں, تو یہ بجلی والے بےچارے وہ کہاں ان سے پہنچیں گے, یہ کنڈا ہٹائیں گے تو یہ ان کا کنڈا کر دیں گے, گھر پہ جا کر حملہ کر دیں گے. اس طرح کے لوگ بھی علاقوں میں ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی مطلب حرکتیں کر کے ہم لوگوں کو بدنام کرتے ہیں, تو ایسا نہ کریں. ثواب کی نیت سے کریں, اللہ کی رضا کے لیے کریں, تو اللہ کی رضا اسی صورت میں ملے گی جبکہ اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہم وہ کام کریں گے, ورنہ ثواب کہاں ملے گا. گناہ کی صورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جیسے کہ میں نے بعض عرض کی, تو ایسا نہ کریں. جتنے دن جلانا ہے اتنے چندے والے سے اجازت, اور پھر یہ کہ واپڈا سے, لیکن 12ویں کے بعد جو ہے 13ویں کے بعد ہمارے یہاں جلانے کا عرف نہیں ہے, تو اس لیے مہربانی کر کے اس کو آف کر دیا کریں. اور اپنی بتیاں وغیرہ, بتیاں بھی اس طرح ٹوٹ پھوٹتی ہوں گی, ٹرک نکلتے ہیں, اونٹ گاڑیاں نکلتی ہیں, تو ٹوٹ جائے تو کیا چندہ کر لیں گے, یا کسی کو فون کر دیں گے جانتا میں فلاں بول رہا ہوں. اب وہ بیچارہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے وہ چندہ دے دے گا, تو چندہ تھوڑی ہے, وہ رشوت ہوتی ہے. یار اب ان لوگوں سے یہ آوارہ لوگ ان سے بگاڑے گا, اوپر یہ رستے میں کھڑے ہو کر بےزتی کر دیں گے. تو ایسے بےزتی کر کے خوف سے جو چندہ دیتے ہیں, یہ چندہ نہیں ہے, یہ رشوت ہے, عزت بچانے کے لیے جو دیتے ہیں. تو لینے والا گناہگار ہے, عزت بچانے کے لیے جس نے دیا نا وہ گناہگار نہیں ہے, پر لینے والے کے حق میں یہ رشوت ہے, حرام ہے. جہنم لے جانے والے کام ہے. اور جتنی اس طرح کے چندے بھی کیے نا اس طرح سے, یہ سب واپس دینے ہوں گے, توبہ بھی کرنی ہوگی اور واپس بھی دینے ہوں گے. یہ چندہ ہی نہیں ہو تو ڈر کے مارے بیچارے نے دیا ہے آپ کے روپ کی وجہ سے, کہ یہ نہیں تو پریشان کرے گا. بہت نازک معاملہ ہے, جو بھی کام کرنا ان کے مسائل سیکھنا فرض ہے. تو یہ جو چراغاں کرتے ہیں یا جس نے ولادت بناتے ہیں نا, ان کو بھی ان کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے. دینی کام کر رہے ہیں بلکہ دنیاوی کاموں میں بھی, جیسے تجارت ہے, وہ بھی تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے ضروری مسائل سیکھنا فرض ہے. نہیں تو سود میں پڑ جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا, سمجھے میں تو صحیح کر رہا ہوں. ہوتا بعض اوقات وہ سود ہے, بعض اوقات فاسد بے ہوتی ہے وہ, بعض اوقات کچھ, بعض اوقات اس کے وہ عوام بولتے ہیں نا بال سے باریک مسائل ہیں, تو واقعی بال سے باریک مسائل ہیں, تجارت کے بھی خریداری کے بھی. جس کو گاہک بننا ہے, خریدار بننا ہے, تو کسٹمر کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ خریداری کے ضروری مسائل وہ جانتا ہو, لیکن تصور بھی نہیں ہے. بہار شریعت کے 11ویں حصے میں اس کے کافی مسائل موجود, اور ضرورت دار اہل سنت سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہر انسان کچھ مراحل طے کر کے زندگی مکمل کرتا ہے, جیسے پیدائش, بچپن, لڑک پن, جوانی, بڑھاپا. پھر انسان اپنے بچپن پر نظر ڈالتا ہے تو کچھ یادوں سے دل بہلا لیتا ہے. امیر اہل سنت, آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن شریف کیسا تھا, اور کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھوٹے بچوں کی طرح کھیلا کرتے تھے, اور بچپن شریف کے کیا کیا معاملات ہوا کرتے تھے, کچھ واقعات ارشاد فرما دیجئے.
تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 869 صفحات پر, یعنی 869 پیجز پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیج نمبر 81 پر سے بتصرف عرض ہے. تھوڑا تھوڑا ضرورتاً اس میں الفاظ کی تبدیلیاں وغیرہ ہیں. حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گہوارہ یعنی جھولا, یعنی پنگھوڑا جس میں بچے جھولتے ہیں, تو یہ جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بچپن شریف میں چاند کی طرف مبارک انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو انگلی شریف کے اشاروں پر چاند حرکت کرتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے, بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کھلی تو ٹاٹا پاپا نہیں, سرکار نے فرمایا, کیا فرمایا, اللہ تعالی کی تسبیح بیان کی, ذکر اللہ کیا. یعنی جو سب سے پہلے زبان حق کے ترجمان سے الفاظ نکلے وہ کیا تھے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, الحمد للہ رب العالمین, وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یعنی اللہ تعالی سب سے بڑا ہے, اللہ تعالی سب سے بڑا ہے, سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا, اللہ کو پاکی ہے صبح و شام. یہ میرے آقا نے سب سے پہلے زبان پاک سے ادا کیا, یہ معجزہ ہے. بچے فطرتن بچے یہ نہیں بولتے, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ, سراپا معجزہ ہے میرے آقا. آپ کی ولادت با سعادت بھی مطلب معجزوں کے ہجوم میں، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی معجزوں کا ظہور ہو رہا تھا. تو الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے. اور عام بچوں سے ہٹ کر آپ کی ذات ستودہ صفات تھی، عام بچوں کی طرح نہیں تھے. جیسے عام بچے جو ہیں یہ کپڑوں میں پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا. سراپا نور ہیں اور ایسے پاک ہیں کہ جس پر نظر ڈالیں اس کا دل پاک کر دیں، اس کا باطن پاک کر دیں. اور نبی قبل از اعلان نبوت ظاہر ہو تو ارحاس، اور اظہار نبوت کے بعد ظاہر ہو تو کہلائے گی معجزہ. تو وہ بچپن شریف میں جو ظاہر ہوا وہ ارحاس تھے، معجزات نہیں تھے. تغلیباً تو ایک ہی چیز ہے. ہاں تو لیکن اس کی اصطلاحیں کوڈ ہیں یہ. اب عوام تو ہر بات کو یا تو کرامت کہتی ہے یا معجزہ کہتی ہے. یعنی کہ کسی بے نمازی سے بھی حیرت انگیز بات صادر ہو جائے، یا کوئی بابا جی لمبی لمبی وہ زلفیں جھلا رہا ہو، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھے ہوا لگے، حرام ہی ہے. کندھوں سے نیچے مرد کا بال رکھنا حرام. اب وہ کوئی اور سر ہلا کر کچھ کر دکھائے تو اس کو معجزہ بولتے ہیں. دیکھو تو سی کوئی حادثے سے بچ گیا، ایکسیڈنٹ سے بچ گیا ہو، گاڑی نکل گئی ہو، جو دور گر گیا ہو، چوٹ نہیں ہے، معجزہ ہو گیا. یہ عوام کے الفاظ ہیں. تو معجزہ صرف نبی سے، وہ بھی اظہار نبوت کے بعد ظاہر ہوتا ہے. جزاک اللہ. سیرت حلبیہ میں ہے کہ مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حال میں صبح فرماتے، جب صبح ہوتی آپ کی بچپن شریف میں تو بال مبارک سنورے ہوئے تیل لگے ہوتے، اور مبارک آنکھوں میں سرمے کی ڈوریاں ہوتی، سرما لگا ہوتا. حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا تھا. سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بچپن شریف میں بھوک یا پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا. تو بچے چیختے ہیں اور ٹافیوں کے لیے، بسکٹ کے لیے، یہ لاؤ نا، گاڑی لاؤ نا، وہاں جات چاہیے نا، کار پرانی ہوگی تو اس کو پھینک دے گا، نئی کار لاؤ، کپڑے، یعنی جو مطالبے کرتے ہیں غذاؤں کے اور ڈشوں کے. مدنی منع تو بھی ہیں یا نہیں ہے پتہ نہیں، گھر میں سن رہے ہو. تو دیکھو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی عمر شریف چھٹی تھی بچپن شریف میں تو کبھی نہیں کہتے تھے کہ مجھے یہ کھلاؤ نہ وہ پلاؤ، ناڑی نہ ضد، کچھ بھی نہیں. تو بھوک پیاس کی شکایت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ تو مبارک بچپن میں اور نہ ہی بڑے ہونے کے بعد. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات صبح کے ناشتے کے طور پر، ناشتے کے وقت پراٹھا، ملائی، انڈا آملیٹ نہیں، کیا صبح کے ناشتے کے طور پر آپ آب زمزم پی لیتے. تو ام ایمن فرماتی ہے پھر جب ہم ناشتہ پیش کرتے تو ارشاد ہوتا کہ میں سیر ہو چکا ہوں، میں نے تو ناشتے کی جگہ آب زمزم شریف پی لیا ہوتا، تو پھر ناشتہ نہیں کرتے، کھاتے نہیں. سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف میں بھی حسن اخلاق کے اعلی نظارے تھے. چنانچہ جب ابو طالب جو کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، صبح کے وقت کھانے کا برتن بچوں کے قریب کرتے تو بچے برتن کے چاروں طرف بیٹھ کر چینا جھپٹی شروع کر دیتے. لیکن سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ روک لیتے اور اس چینا جھپٹی کا حصہ نہ بنتے. کبھی بھی چھچور پن میرے آقا نے نہیں کیا. یہ چھچور پن ہوتا او لوٹا لوٹی او مجھے دو اے مجھے دو اے ہارو مارا دھکا دیا کونی ماری. کتنے حقوق العباد بھی بعض اوقات تلف کر دیتے ہوں گے. بچہ بھی حقوق العباد تلف کرے گا تو اس کی پکڑ ہے, اس کو اس کی اجازت نہیں ہے. جب ابو طالب نے یہ معاملہ دیکھا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو الگ برتن میں کھانا دینا شروع کر دیا. یہ صبر کا پھل بھی تو ملا, اسپیشل ترکیب بن گئی. حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, جب میں رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے علاقے میں واپس پہنچی, تو قبیلہ بنی سعد ان دنوں قحط میں مبتلا تھے, اناج کی تنگی ہو گئی تھی, بارشیں نہیں ہو رہی تھی. جب میں یعنی کہ ابھی لے کر نکلی ہے بی بی آمینہ کے گھر سے, لے کر جب اپنے یہاں یہ آئیں, اس وقت یعنی کہ جب یہ بالکل یعنی کہ دودھ پیتے اور یہ دودھ پلانے کے لیے لے آئی تھی, اور دیہاتوں میں وہ کچھ فساد کا اور بہرحال میرے آقا کو کچھ ضرورت ان چیزوں کی نہیں تھی, بہرحال ایک وہاں کا ایک انداز تھا. تو اس وقت قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھے, اناج کی تنگی, بارشیں نہیں ہو رہی تھی. جب میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی قوم میں پہنچی تو قحط دور ہوا اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی, درختوں میں پھل لگے, اونٹ موٹے ہو گئے, سب قوم بالاتفاق کہتی تھی کہ یہ فراغت یعنی یہ ساری جو خوشحالی اس مہمان یہ جو مت یہ ننا منا بچہ تم لائی ہو نا, یہ سب اس کی بدولت حاصل ہوئی, اس کی برکت ہے کہ جیسے ہی آیا ہماری مطلب کایا پلٹ گئی. اللہ اکبر, یہ تھے میرے آقا کہ بچپن شریف کے. حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, ہم جب کبھی کسی کمرے میں اندھیرا محسوس کرتے اور چراغ کی ضرورت سمجھتے تو ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لے جاتے, کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا نور اور روشنی چراغ کی روشنی سے بھی زیادہ تھی. جس دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف لاتے وہ جگہ روشن ہو جاتی.
ناز کر تو اے خلیمہ
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان, میرا نام علی تاریہ ہے, میری عمر 6 سال ہے, میں مجمبے کے شہر ماپوتو سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر امید کر جائے تو اس کا دیکھ لاکھ کے آگے اشار فرمائیے.
انگلی کٹ جائے تو کپڑے پر خالص شہد لگا کر اگر باندھ دیں گے نا تو انشاءاللہ خون بھی بند ہو جائے گا اور زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. صبر بھی کریں, چیخا چیخم چاخ بھی نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد اسلم چشتی عطاری, میں مدینہ منورہ سے عرض کر رہا ہوں.
سبحان اللہ.
میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
دن میں روزانہ ایک بار یا محجی یا ممیتو سات بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں, یہ روزانہ ایک بار کر لیا کریں پابندی کے ساتھ. اللہ نے چاہا تو جادو اثر نہیں کرے گا. کیا پڑھیں گے؟ یا محجی یا ممیتو, یا محجی یا ممیتو, یا محجی یا ممیتو, یا محجی یا ممیتو. یہ 40 روحانی علاج جو رسالہ مختصر تھا وہ خرید لیں اگر نہ ہو تو, اس میں لکھا ہوا ہے یا محجی یا ممیتو صرف 7 بار, 7 ٹائم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں فیصل محمود اٹاری نیوزیلینڈ کے سٹی اوکلینڈ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نماز کے بعد دعا کر کے ہاتھوں کو منہ پر ملنا کیسا؟
دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے, اور دعا کے بعد ہاتھ منہ پر پھیرنا بھی سنت ہے, اور یہ نماز کے لیے شرط نہیں ہے. جب بھی دعا مانگے ہاتھ اٹھانا سنت ہے, اور ہاتھ اٹھا لیے تھے دعا کے لیے تو اب اس کو منہ پر پھیرنا بھی سنت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد شعیب عطاری آسٹریلیا کے شہر میلبرن سے بات کر رہا ہوں. سوال عرض ہے کہ بنی اسرائیل پر کتنی نمازیں پڑھتی؟
بنی اسرائیل پر پورے دن میں صرف 4 رکعتیں فرض تھیں, 2 رکعتیں صبح, 2 رکعتیں شام. فتح اور رضویہ میں نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سارے دن کی 4 رکعتیں بھی ان سے نبھی نہیں, یہ نہیں پڑھتے تھے. اب کچھ تو پڑھتے ہوں گے, ظاہر میں تو اولیاء کرام بھی ہوئے بنی اسرائیل میں, کئی انبیاء کرام ہوئے علیہ الصلاۃ والسلام, تو یہ مستثنیات تو ہوتے ہیں ہر معاملے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا مزارات اولیاء پر حاضری دینے سے توبہ قبول ہوتی ہے یا توبہ پر استقامت ملتی ہے؟ برائے کرم جواب عطا فرمائیں.
مزارات کے علاوہ بھی توبہ تو جہاں بھی کی جائے قبول ہی قبول ہے, البتہ مزارات اولیاء پر اور علماء کی موجودگی میں, صلحاء نیک بندوں کی موجودگی میں, اجتماع مسلمانوں کا ہو وہاں, اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جہاں ہو وہاں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے. تو مزارات اولیاء جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں, ان پر نزول رحمت ہوتا ہے تو وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے. خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضر ہوتا تھا, وہاں نفلیں پڑھ کے دعا کرتا تھا, میری حاجت پوری ہو جاتی تھی. مزارات اولیاء پر بے شک دعا قبول ہوتی ہے, توبہ قبول ہوتی ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہاں جہاں کسی نے گناہ کیا ہو اس جگہ پر دعا نہ مانگے بلکہ تھوڑا ہٹ کے مانگے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب یہ دیکھ لیں کہ اب مثال کے طور پہ اس جگہ کھڑے ہو کر غیبت کی تھی تو اب اس جگہ دعا نہیں مانگنی ہے, ہٹ کر مانگے. کسی جگہ جھوٹ بولا تھا, یا کسی جگہ کسی کو ظلمن مارا تھا, یا کسی کو ایذا دینے والی نظر سے گورا تھا, جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے بھی گورتے ہوں گے ایک دوسرے کو, کونیاں مار دیتے ہوں گے, دل دکھا دیتے ہوں گے, تو جس جگہ پر گناہ کیا اس جگہ پر دعا نہ مانگے بلکہ اس سے ہٹ کر دعا مانگے. لیکن جو جو گناہ کیا یہ ہٹنے سے معاف نہیں ہو جاتے, اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی. اگر بندے کی حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی بھی مانگ کر اس کو راضی کرنا ہوگا, معاف کروانا ہوگا اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا انسانوں کی طرح فرشتوں کو بھی موت آئے گی؟
فرشتوں کو بھی موت آئے گی، اور فرشتے اس وقت فنا ہوں گے، نہ وفات پائیں گے، جب حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اس وقت سوا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے کوئی نہ ہوگا. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا، پارہ 12 سورۃ المؤمن آیت نمبر 16 میں ہے کہ اللہ تعالی فرمائے گا، لمن الملک اليوم، ترجمہ کنز الایمان، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا، للہ الواحد القہار، ترجمہ کنز الایمان، ایک اللہ سب پر غالب کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم.
پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن پاک میں آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اکیلے درود پاک پڑھنے کا حکم آیا ہے یا درود اور سلام بھیجنے کا حکم آیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
قرآن پاک میں درود و سلام دونوں کا حکم ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو. یعنی خوب تاکید کا لفظ ہے کہ خوب سلام بھیجو. تو الحمدللہ ہم درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم.
امیر علیہ سنت اور تمام دنیا کے تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میری طرف سے بہت بہت جشن ولادت مبارک ہو. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ اکثر اوقات جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مسجد میں، تو باہر بعض اوقات باہر بہت سارے لوگ جو چیزیں بیچنے کے لیے آئے ہوتے ہیں اور وہ اونچی آواز سے صدا لگا رہے ہوتے ہیں، ایسے میں ہمارا اندر نماز پڑھتے ہوئے ہمارا دھیان بھی ان کی طرف چلا جاتا ہے، کیا اس سے ہماری نماز پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا پھر کہ نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجیے.
بازار کی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہوگا، ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا، تو یہ بازار میں جو بیچتے ہیں چیزیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسی آوازیں نہ نکالے جس سے نمازیوں کو تشویش ہو. اور نماز تو اس سے ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ خشوع میں فرق آئے گا، توجہ بٹے گی، نماز ہو جائے گی. اور ایسوں کو پیار محبت سے سمجھایا جائے کہ آپ لوگ بھی نماز کے لیے چلو، تو یہ اگر مل جل کر نیکی کی دعوت سب دیں گے نا، تو انشاءاللہ لوگ نمازی بھی بنیں گے، نمازیوں کی تعداد بھی بڑھے گی، اور آپ کے یہ مسائل شور شرابے کے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. مسجد والا تحریک انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، میرا نام محمد ذیشان اتاری ہے، کینیڈا کے شہر ریجائنا سے حاضر ہوا ہوں.
ویلکم.
الحمدللہ وہاں پر بہت ہی پیارا بڑا فیضان مدینہ اور مسجد اپنی خریدی الحمدللہ پیڑ ہے. آپ دعا فرما دیں کہ ہمارے شہر میں بہاریں ہوں.
آمین.
سوال یہ ہے امیر علیہ سنت سے کہ لوگ آتش بازی اپنی خوشیوں میں، جب خوشیاں مناتے ہیں تو آتش بازی کرتے ہیں، کیا کوئی میلاد کی خوشی منانے کے لیے بھی اس میں آتش بازی کر سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا.
آتش بازی کو علماء نے منع کیا ہے، اور اس کو مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی حرام لکھا ہے کہ آتش بازی کا سامان بیچنا بھی حرام، اس کو چلوانا بھی حرام، چلانا بھی حرام. اور یہ کتنا خطرناک وہ رسکی گین ہے، اس میں مطلب آگے لگ جاتی ہیں، گھر جل جاتے ہیں، خاندان کے خاندان اگڑ جاتے ہیں، جہاں یہ بنتے ہیں نا، ہمارے باب المدینہ میں اس طرح کے واقعات میں کہ جہاں یہ بناتے ہیں بارود میں دھماکے ہوتے ہیں تو پھر عمارت کی چھتیں اڑ گئیں، تو لوگوں کے وہ جو بنانے والے اور ہوتے ہیں نا، ایک ہاتھ ادھر اڑا تو ٹانگ ادھر اڑی تو سر ادھر جا کے پڑا، تو یوں مطلب اعضا کے بدل کے چتڑے اڑ جاتے ہیں، تو یہ خطرناک ہے۔ تو آتش بازی نہ کی جائے، یہ جو سجاوٹ کی ترکیب ہے اپنی مدینہ مدینہ، اس سے کس کو کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ہمارے لغت العربیہ جامعۃ المدینہ سردار آباد کے اسلام بھائی جو ہے وہ سوال عرض کریں گے عربی میں، اور اس کا پھر اردو میں ترجمہ بھی ہوگا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
انا اتیت ہناک لاثنتی عشرۃ للتربیہ، انا متعلم للغۃ العربیہ فی سردار آباد۔ سوالی، من قرأ سورۃ فی رکعتین الاخیرین للفرض سہوا فیجب علیہ سجدۃ السہو ام لا؟ ماذا حکم الصلاۃ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آخری رکعتوں میں اس نے سورت بھولے سے ملا لی۔
اس سوال کا ترجمہ تاکہ عوام کو بھی سب کو ہم کو بھی سمجھ پڑ جائے۔
جی، سوال یہ کر رہے ہیں کہ آخری فرض کی دو رکعتوں میں اگر سورت بھولے سے ملا لی تو اسے سجدہ صحف کرنا ہوگا یا نہیں؟
فرض کی آخری دو رکعتوں میں اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لی تو سجدہ صحو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر منفرد ہے، اکیلا فرض رکعتیں چار پڑھ رہا ہے جیسے، یا مغرب کی تین پڑھ رہا ہے، تو اس میں تو آخری دو رکعتوں میں یا مغرب کے فرض کی آخری ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ اچھا ہے، افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔
آج ہمارے ساتھ جو ہے مدنی منع بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ایک بزرگ اسلامی بھائی ہیں، ہمارے عبد الماجد بابو انشاءاللہ بیان سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وَعَلَىٰ وَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ وَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ تعالی علا نقل کرتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابوبکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہذا ایک دینار یعنی ایک سونے کی اشرفی میں مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے یہ تو آپ نے بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی بھی مسواک دی جاتی ہے؟ فرمایا، بے شک یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں اللہ تعالی کے نزدیک ایک مچھر پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر باروز قیامت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھ دیا تو کیا جواب دوں گا؟ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال دولت میں نے تجھے دیا تھا اس کی حقیقت تو میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہ تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم شان سنت مسواک کو حاصل کرنے میں کیوں خرچ کی؟ میں مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مسواک شریف کے مدنی پھول سنتے ہیں.
ماشاءاللہ،
مسواک حافظہ کو مضبوط کرتی ہے، مسواک درد سر دور کرتی ہے، مسواک منہ صاف کرتی ہے، مسواک مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے، مسواک بینائی کو تیز کرتی ہے، بلغم کو دور اور منہ کی بدبو ختم کرتی ہے. مسواک کرنے والے سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، اور مسواک نیکی بڑھاتی ہے اور معدہ درست کرتی ہے. فیضان مسواک، فیضان مسواک
جاری رہے گا،
فیضان مسواک
جاری رہے گا،
فیضان مسواک
جاری رہے گا.
میرے پاپا، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ بال گر جاتے ہیں، بال اگ جاتے ہیں، بال آ جاتے ہیں، مگر دانت گر جاتے ہیں نہیں آتے. آپ کو ایسا نسخہ بتائیں کہ دانت دوبارہ نکل آئیں. میرے دانت بابا ہے ہی نہیں، یہ ڈاڑے دیکھو ختم، ادھر ختم، یہ دانت نیچے چار ہیں اوپر ایک، اس سے میں کھانا کھاتا ہوں، اسی سے میں مسواک استعمال کرتا ہوں. یہ مسواک میرے ہاتھ میں ہے، یہ میرے ہر وقت ساتھ رہتی ہے. بابا کوئی، اب بابا کوئی ہمارے لیے دعا کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر دیر تک قائم رہے، اور آپ کا درشن لوگ آتے رہیں فیضان مدینہ میں، آپ کو دیکھتے رہیں اور فیض اٹھاتے رہیں. اب آپ میرے لیے کچھ دعا کریں کہ کوئی ایسی تجویز کر دیں نسخہ جس سے دانت دوبارہ آ جائیں.
نوجوانوں کو آپ اب عبرت کا سامان ہے، نوجوان ابھی سے مسواک جاری رکھیں گے نا، اور دانتوں کی صفائی کرتے رہیں گے، احتیاط کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ پھر ان کے دانت کی حفاظت. آپ کی عمر نہیں بتائی آپ نے کتنی ہے.
بابا باب المدینہ سے میرا تعلق ہے کراچی سے، میرا نام ہے سید ماجد علی اور میری عمر ہے 64 سال. اور بابا آپ کی دعا سے، آپ کی کرم نوازی سے، اللہ تعالیٰ کی میں میرے والد صاحب کی شفقت سے، ان کی پرویش سے، میں نے 8 سال کی عمر سے نماز شروع کری اور اس وقت 64 سال کی عمر ہے. ہر ماہ اور ہر ماہ 3 دن قافلے میں جاتا ہوں میں، اور فیضان مدینہ میں ہر سال اعتکاف کرنے آتا ہوں، اور شوال کے مہینے میں میں نے 3 قافلے کیے ہیں.
سبحان اللہ، اب 64 سال کی عمر آپ کی ہے اور دانت سارے چلے گئے.
چار ہیں، چار
چار دانت ہیں
کہہ رہے، نیچے 3 ہیں اوپر 1 ہے، یا نیچے 4 اوپر 1 ہے، یوں جو بچا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا یوں. آئیے بول دیا باپو، باپو میں نے کر دی مجید باپو.
ماشاء اللہ،
ان کا تھا.
نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ خوب مسواک کریں، ورنہ پھر یہ دیکھ لیں 64 سال کی عمر میں اور کب سے بےچاروں کے گرنے شروع ہوئے ہوں گے.
مگر ان کی تشویش تو دور کر دے، کہتے کہ بال گرتے تو واپس آ جاتے، دانت گرتا ہے تو واپس کیا ہی نہیں آتا. کچھ ایسا کرو میرے دانت واپس آ جاوے.
دودھ کے دانت جو نکلتے نا وہ پھر آ جاتے ہیں، اب یہ چائے کے دانت جب گئے نا، اب یہ گئے ڈینٹسٹوں کی روزی کھلی اگر دانت چاہیے تو، مگر وہ اوریجنل دانت کا کام نہیں دیں گے، گزارا ہو جاتا ہے. دانتوں کی حفاظت ضروری ہے، اپنی صفائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دانتوں کی حفاظت ہوگی. لیکن میں ایک بولوں گا، جواب دیجئے، انہوں نے اپنے بیان میں کہ مسوڑا کچھ بولا کہ مسوڑا اور گال کھینچا تھا. تو یہ بتائیے کہ مسوڑے کیا ہوتے ہیں؟ کس کس کو معلوم ہے مسوڑے؟ سیدھا گال، الٹا گال،
جس
یا اور کچھ؟
بھائی جس نے کہا تھا اس کو بھی تو پوچھنے کی، اب اس سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں.
انہوں نے تو گال کیوں نہیں کیا تھا، سہلایا تھا. تو یہ کہ یہ بتائیں گے انشاءاللہ ہمارے مطلب یعنی کہ
دانت کے جو اندرونی حصے ہوتے ہیں نا اس کو مسوڑے کہتے ہیں.
دانت کے اندرونی حصے،
اندر دانت کے سائڈ سائڈ میں لگے ہوتے ہیں سب، سب یہ مسوڑے کہلاتے ہیں. ڈاڑ کی جگہ پہ
چار مسوڑے ہیں.
مسوڑے
کتنے ہیں مسوڑے منہ میں؟
ہاں ہاں،
یعنی بھائی منہ میں مسوڑے کتنے ہیں؟
مسوڑے 32 دانت ہوتے ہیں،
تو 32 مسوڑے ہوئے ہوں.
مسوڑے لگ بھگ قریب 16 ہوتے ہیں اوپر نیچے.
یہ اپنے 32 دانت مشہور ہے، کسی نے گنے کبھی 32 دانت ہوتے بھی ہے کہ نہیں؟ گنے گنے کتنے ہوتے؟ کم ہوتے ہیں، 32 ہی مشہور ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ مسوڑے جو ہے نا، اصل وہ دانت اپنے والا دانت میں درد ہے، دانت میں درد نہیں ہوتا. جیسے بال میں درد نہیں ہوتا، بال کو توڑو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح دانت بھی ہے نا اس میں درد نہیں ہوتا. یہ بھی بال کی طرح ایک بے جان، ان مانو کر بے جان ہے کہ اس کو درد نہیں ہوتا. یہ مارو نا اپنے، جیسے آپ اس پہ چھری رگڑیں گے درد نہیں ہوگا، بلیڈ رگڑیں گے نہیں ہوگا. ٹرائی نہیں کرنا، ایسے بتا رہا ہوں کہ درد نہیں ہوگا. اصل وہ گوشت ہے نا، اس کو ماریں گے تو درد اگر ہوگا بھی نا تو وہ گوشت میں ہوگا. اس کی وجہ سے گوشت کو ہلے گا اور اس کو تھوڑا ضرب لگے گی. تو مسوڑے جو ہے نا، اصل درد دانت میں نہیں ہوتا، اصل درد مسوڑوں میں ہوتا ہے. یہ جو دانتوں کے اوپر جو لال لال گوشت نظر آتا ہے نا، یہ مسوڑے کہلاتے ہیں. باقاعدہ ان میں گیپ ہے، اور گیپ میں دانت جو ہے نا یہ اندر سے پھنسے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. پھنسے ہوئے کو یہ اگے ہوئے ہیں دانت اندر، اپنی ان کی جڑیں ہوتی ہے باقاعدہ. یہ اس میں باقاعدہ اس میں پیوست ہے، قدرت کی کاریگری ہے. تو اس کو مسوڑے بولتے ہیں. تو مسواک سے مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو یوں اگر ہم عام الفاظ میں کہیں گے نا مسواک سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے اور سمجھ زیادہ آئے گی سمجھنے والوں کو، ورنہ پھر وہ مسوڑے ہو کہیں گال سمجھ بیٹھا تو کچھ اور ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اکثریت کو مسوڑا پتہ نہیں تھا، ہاتھ کس کس کو پتا نہیں تھا آج تک مسوڑا کس کو بولتے. ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہم اور آسان کرنے کی کہ مسوڑا کیا ہوتا ہے کنفرم، کس کس کو پتا نہیں تھا، اب پتا چلا. ہاں کچھ ہاتھ اٹھے، اکثر کو پتا تھا اس کا مطلب، پھر بھی ایک تعداد ہے جن کو پتا نہیں تھا. دانت میں درد یہ سب کو سمجھ آ جائے گی. اچھا سردار آباد میں بھی ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، نہیں پتا ہوتا یار یہ مسوڑا پنجابی میں کچھ اور بولتے ہوں گے. مسوڑا یہ ہوگا، وہ بھی ہاتھ اٹھانے. چلو آج پتا چل گیا، تو پابندی سے مدنی مذاکرے دیکھتے رہو گے نا تو انشاءاللہ ابھی تو بہت کچھ پتا چلے گا. پابندی سے جہاں بھی ہو آپ مدنی چینل پر ہی دیکھ لیا کریں، جہاں اجتماعی ترکیب ہو تو مدینہ مدینہ زیادہ فائدہ ہے، ورنہ گھر میں دیکھ لیا کریں مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی بہن کا سوال ہے کہ یہ جب وہ خریداری کے لیے کہیں جاتی ہیں اور اس دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز کہاں پڑھیں؟ کیا اپنی گاڑی میں ہی نماز پڑھ سکتی ہیں؟
کار میں کیسے نماز پڑھیں گی؟
بیٹھ کر؟
نہیں نہیں، بیٹھ کر سجدہ کہاں کریں گی؟ اتر کر کوئی تو ایسی جگہ ہوگی جو مطلب، اگر نہیں ہے تو جلدی سے کسی گھر میں ایسی جگہ پر چڑھی جائیں جہاں کوئی پردے کی مشکل نہ ہو، وہاں جا کر پڑھ لے. ورنہ اسے وقت بازار جائے کیوں جہاں نماز کے لیے اس کے مسئلہ کھڑا ہو جائے. کہ اپنے ہی شہر میں تو اپنے ہاتھوں ہی ایسے حالات پیدا کرے گی کہ نماز کا کیا ہوگا. تو اسے حالات ہی نہ پیدا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نالے نے پاک کا کیک بنانا کیسا ہے؟
ہاں یہ اب جشن ولادت کا دور آیا نا تو یہ اب لوگوں کو ہنسائیں گے, زبانیں دیں گے لوگوں کو جو جشن ولادت کو پسند نہیں کرتے منانا. یہ نالے پاک بنائے گا, کوئی سبز گنبد بنائے گا, کوئی صلوات و سلام لکھ کر کیک بنائے گا بنوائے گا. اب اس وقت بےچارے یہ سوچتے نہیں ہے, چوریاں ڈالتے ہیں اور لوٹم لاٹ کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. اے ایسا نہیں یار, کیک جشن ولادت میں کیک نہ کاٹا کرے, مشورہ یہی ہے. اور خاص کر یہ کہ یہ لکھے ہوئے تو ظاہر ہے کہ تو زیادہ مطلب ہے کہ برا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے لکھا یا نالے پاک لکھا اور اس پر چھری چلا کر اس کے پیس بناؤ, تو اس سے بچنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال کر رہے ہیں, میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, میری والدہ عدت پوری نہیں کر سکتی تو کیا اس سے میرے والد صاحب کی قبر پر بوجھ تو نہیں ہوگا؟
اس کے گناہ کا اس پر تو نہیں آئے گا بوجھ. ہاں اگر اس نے یہ کہا ہو, وصیت کی ہو کہ عدت میں مت بیٹھ جانا, بچوں کا خیال رکھنا وغیرہ. جہالت ہے, ایک عورت کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کو وہ پردے کی جب تنقین کی میں نے, ادھر بڑی عمر کی عورت تھی, تو ان سے جب وہ پردے میں رہ کر میں نے پردے کی تلقین کی تو اس نے کہا کہ میرے کو بولا تھا کہ بچوں کا خیال رکھنا, پردے میں نہیں بیٹھ جانا, پردہ نہیں کرنا ہے. تو میرے شوہر نے بولا میں کیا کروں, میں کیسے پردہ کروں, نہیں کرتی تھی کہ جہالت ہے نہیں. تو اب تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک گناہ کی تلقین کی نا, تو اب اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ تو عدت مت کرنا تو اس نے گناہ کو ایک گناہ کا حکم دیا, اس کو حکم شریعت ہے کہ عدت کرے, قرآنی حکم ہے کہ عدت کرے اور یہ بولے عدت مت کرنا, تو سارا شوہر گناہ گار ہوگا. منع للخیر بھی ہوا کہ بھلا اسے روکا, اس نے ایک نیک کام سے روکا اور ایک واجب سے روکا, تو اس لیے وہ گناہ گار. اب قبر پر بوجھ پڑنا یہ ایک عوامی مطلب محاورے ہیں. اب عذاب قبر ہو یا قیامت میں اس کو عذاب ہو یا جہنم میں عذاب ہو یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بے حساب اس کو بخش دے تو یہ الگ بات ہے, ہم اس میں کوئی اپنی قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے کہ گناہ کا کام کیا اس نے اگر ایسا کیا تو شوہر نے, اور اگر اس نے کچھ بیچارے نے نہیں کہا تب یہ عورت پر بھی تو فرض تھا کہ اس کو مسائل معلوم ہونے چاہیے. تب عورت اگر عدت نہیں کرتی تو اس پہ شوہر پر کوئی مطلب اس کا الزام نہیں ہے, یہ عورت گناہگار ہے جو عدت نہیں کرے گی. تو اب عدت کہاں کرتی ہیں, یا کرتی ہیں تو چار جمعرات اپنی من مانی عدت کرتی ہیں, چہلوم جلدی جلدی کر لیتے الگ, چہلوم مانے چالیسواں, جو چالیسویں دن ہونا عقلن یہ ہے کہ چالیسویں دن ہو, چوتھی جمعرات کو کرتے ہیں جلدی مطلب فارغ کرو اور خوشیاں مناؤ, چوتھی جمعرات کو چہلوم کر دیتے ہیں. اگرچہ یہ جائز ہے اس والے صاحب کی صورت ہے, مگر یوں عقلن یہ چالیسواں دن نہیں ہے. چالیسواں دن ذرا گنتی کے حساب سے ہوگا, چالیسواں میں گناہ نہیں کہہ رہا ہے. چوتھی جمعرات کو جو مناتے چہلوم اس والے صاحب کرتے ہیں یہ بھی جائز, اور یہ پھر چالیسواں جلدی کر کے پھر عورت باہر نکل آتی ہے, ہماری عدت ہو گئی پوری, عدت نہیں ہوتی پوری, عدت چار مہینے دس دن, یا وہ حمل وضع ہو گیا تو پوری ہوئی ہے نا, حاملہ تھی, شوہر نے حاملہ چھوڑا تھا تو اب چاہے ایک دن میں مرنے کے بعد شوہر کے ایک دن میں بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی عدت کی مدت پوری ہو گئی, ورنہ چار مہینے دس دن ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کے اہم مسائل جو نا بہار شریعت میں لکھے ہوئے ہیں, آٹھویں حصے میں طلاق کی عدت ہوتی ہے, موت کی عدت ہوتی ہے, مختلف عدتیں ہیں, خلوت صحیحہ ہوئی تو عدت کیا ہے، نہیں ہوئی تو اس کی عدت میں فرق ہے، یہ ساری اس کی تفصیلات، خلوت صحیحہ کیا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہوگا، تو یہ سب جاننا چاہیے جن کو جو نکاح والے ہیں نا، ان کو یہ مسائل پتا ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد نوید، میں کراچی گلستان جوڑ سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک نیت کی ہے کہ میں آج سے داڑھی نہیں مناؤں گا. کل میں نے مدنی مذاکرہ دیکھا اور اس میں باپا نے کہا کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے، تو بس میں رات بھر سوچتا رہا اور صبح اٹھ کے میں نے فیصلہ کیا میں آج سے داڑھی نہیں منڈواؤں گا انشاءاللہ عزوجل، اور آج میں نے داڑھی بھی نہیں منڈوائی.
مبارک ہو ماشاءاللہ. جب تک منڈوائی تھی اس کی توبہ بھی کر لیجیے، اور ایک مٹھی پوری رکھنی ہے ٹھوڑی کے نیچے سے، ایک مٹھی سے جو بڑھ جاتا اب وہ کاٹ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.